ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैही ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ اس سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیتیں قرآن پاک کے نزول کی شروعات اسی سے ہوئی ہے۔ سب سے پہلے غار حرا میں حضرت جبریل علیہ السلام سورہ اقرا کی انہی پانچ آیتوں کو بطور وحی لے کر کے آئے تھے اور اس کی ساری تفصیل آپ کے سامنے گزشتہ مجالس میں پیش کی جا چکی ہے۔ اس میں اقرا بسم ربک الذی خلق فرما کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا اور گویا آپ قرآن پاک کو اللہ کا نام لے کر کے پڑھیے، بتلائی تھی اس کی تفصیل۔ یہ پہلے اقرا میں تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسرا اقرا جو ہے وہ گویا دوسروں کے لیے، یعنی آپ گویا دوسروں کو پڑھ کر کے سنائیے سکھلائیے، آپ پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بذریعہ وحی جو چیزیں نازل ہو رہی ہیں یا ہوں گی ان کو آپ اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچائیے۔ یہ دوسرے اقرا میں گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا مکلف اور پابند بنایا گیا ہے کہ آپ یہ چیزیں اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچا کر ان کو ہدایت پر لانے کی کوشش شروع کر دیجیے. اب ظاہر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیتیں جب نازل ہوئیں, آپ جس ماحول میں قیام پذیر تھے, رہائش پذیر تھے, چاروں طرف کفر اور شرک اور بے دینی کی فضا گویا چھائی ہوئی تھی, مسلط تھی, ایسی فضا میں اللہ کا کوئی بندہ اگر ان لوگوں کو توحید کا پیغام سنانا اور پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو بات صاف ہے کہ اس کی مخالفت ضرور ہوگی, لوگ کوئی اس کو آسانی سے برداشت نہیں کریں گے, بلکہ بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ اس کی مخالفت کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس ذمہ داری کی ادائیگی کی صورت میں آپ کے ساتھ جو مخالفت کا سلوک ہونے والا تھا اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کَلَّا اِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى اور اللہ استغنا ان الى ربك الرجع. یہ جو آیتیں ہیں, پہلی پانچ آیتوں تو جیسا بتلایا تھا سب سے پہلے قرآن پاک میں نازل ہوئیں, بلکہ قرآن کے نزول کی شروعات اور آغاز بھی اسی سے ہوا. اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں کلا سے لے کر سورت کے آخر تک, یہ ان پہلی پانچ آیتوں کے نازل ہونے کے کافی زمانے کے بعد نازل ہوئی ہے. اور ویسے بھی جیسا کہ آپ کو شروع میں بتلایا جا چکا ہے کہ یہ آیتیں جو نازل ہوئی تھی پہلی پانچ, اس کے بعد وحی کا سلسلہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے موقوف رہا. وہ کتنی تھی؟ اس سلسلے میں جو امام المغازی ہیں محمد ابن اسحاق, وہ تو 3 سال بتلاتے ہیں, اور عام طور پر اہل سیرت نے اسی قول کو اختیار کیا ہے. گویا پہلی وحی کے نزول کے بعد 3 یا 2.5 سال تک وحی کے نزول کا سلسلہ موقوف رہا, اس کے بعد پھر دوبارہ وحی کا نازل ہونا شروع ہوا. اور اس کے بعد جو سب سے پہلی جو نازل ہوئی آیتیں سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. تو یہ آیتیں اس کے بعد نازل ہوئی چند ایک زمانے کے بعد. اس کے بعد اور بھی کچھ آیات اور سورتیں نازل ہوئی, سورہ مزمل نازل ہوئی, اور بھی کچھ نازل ہوا. ایک مدت کے بعد پھر یہ جو ابھی کلائن الانسان وہ بات کی جو آیتیں ہیں وہ کافی زمانے کے بعد نازل ہوئی ہیں. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی آیت یا چند آیتیں نازل ہوتی تھی تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو پڑھ کر سناتے تھے, لکھوا بھی لیتے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ ان آیتوں کو فلانی سورت نے فلانی آیتوں کے بعد رکھو. یہ جب نازل ہوئی کَلَّا اِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى, ان کے متعلق پھر آپ نے فرمایا کہ سورہ حلق کی جو پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی غار حرا میں, جن سے وحی کے نزول کا آغاز ہوا تھا, انہی کے بعد ان کو اسی سورہ حلق کے اندر شامل کرنا ہے. تو یہ گویا یہ آیتیں کافی مدت کے بعد نازل ہوئی ہیں. اب یہ ان آیتوں کا جو پس منظر ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب لوگوں کو توحید کی دعوت پہنچانا شروع کیا تو جیسا کہ ابھی بتلایا ماحول ہی کفر و شرک کا تھا, لوگ آپ کے دشمن بنے, آپ کی مخالفت شروع کی. ابو جہل اور جو ہے اس کے جو ہم نوا لوگ تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ مخالفت شروع کر کے آپ کے دشمن بن گئے, اور اسی دشمنی کے نتیجے میں ابو جہل اس بات کو گوارا کرنے کے لیے اور برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے پاس جو ہے وہ نماز پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھتے تھے, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھتے تھے تو وہ روکتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس روکنے کی پرواہ نہیں کرتے تھے, پڑھتے تھے. وہ پھر ذرا سختی کے ساتھ اس نے روکنا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس کو اسی سختی کے ساتھ جھڑک دیا کہ تم مجھے یہاں نماز پڑھنے سے روک سکتے نہیں. یہ جو آپ نے سختی کے ساتھ اس کو جھڑکا تو وہ اس کو بہت زیادہ ناگوار معلوم ہوا, اور اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہو, تمہیں معلوم ہے میرے ساتھ بہت بڑا جتھا ہے, یعنی میرا خاندان بہت بڑا ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میرے حکم ماننے والے موجود ہیں, اور جو ہے میرے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے, تو میرے پاس جو بہت بڑا جتھا ہے, اگر تم نے اس طرح کا معاملہ میرے ساتھ کیا میں اپنے اس جتھے کو لے کر آؤں گا, اور جو ہے تمہیں تمہاری اس تم نے میرے ساتھ جھڑکنے کا معاملہ کیا ہے نا, تو تمہیں اس کی سزا دوں گا, تمہاری خبر لوں گا. نعوذ باللہ اس نے یہ کہا, اور یہاں تک کہا کہ آئندہ میں تم کو اگر کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں گا تو اپنا پاؤں تمہاری گردن پر رکھ کر کے تم کو روند دوں گا. نعوذ باللہ اس نے یہ بات کہی. اسی پس منظر میں یہ آیتیں جو آگے ہیں وہ نازل ہوئی ہیں, گویا اس کا شان نزول ابو جہل کا یہ دھمکی دینا اور اس کا یہ رویہ تھا. ویسے اس میں ابو جہل کا نام نہیں لیا گیا, اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو ایک عام انسان, ایک سرکش قسم کا انسان جیسی حرکتیں کرتا ہے اس انداز سے اس کا تذکرہ کیا اس کا نام لیے بغیر. گویا یہ چیز ایک ایسی تھی مال و دولت کی فراوانی اور اسی طرح اپنے ماننے والوں کی تعداد کی زیادتی, اس کے نتیجے میں عام طور پر آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, آدمی سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے, دو پیسے آتے ہیں نا تو وہ اس کی وجہ سے وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں بالکل بے نیاز ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, اور خواہ دو پیسوں کے ساتھ ساتھ کا دو چار آدمی بھی اس کی ہاں میں ہاں بھرنے والے ہوں, ماننے والے ہوں, تو پھر یہ شراب دو عادشہ ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے لیکن اس کا نام نہیں لیا. البتہ اس نے جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا تھا آگے اس کو بیان کیا گیا ہے, اور اس پر اس نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی تھی کہ آئندہ اگر میں ان کو کعبہ کے پاس سجدہ کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں گا تو اپنا پاؤں ان کی گردن پر رکھ کر کے ان کو رون دوں گا, ختم کر دوں گا, تو اس موقع پر پھر باری تعالیٰ آیتوں میں آگے ان کی اس دھمکی کا تذکرہ کیا گیا ہے. یا اور پھر اس نے چونکہ حضور کو یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے آدمیوں کو آج جتھا لے کر کے آؤں گا اور تم کو تمہارے اس سلوک کا جھڑکی کا جو میرے ساتھ تم نے کیا ہے مزہ چکھاؤں گا, تو باری تعالیٰ اس میں اس کو متنبہ کیا کہ آئے وہ اپنا جتھا لے کر کے, ہم بھی اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں, دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. آگے وہ قصہ بیان کیا گیا جو آگے آ رہا ہے, لیکن شروعات اس کی گئی ہے ایک عام انداز میں, یعنی ابو جہل کے اس رویے کی بنیاد جو تھی مال و دولت کی کثرت اور ماننے والوں کا گویا اس کے حکم کے اوپر اپنے آپ کو پیش کرنا, اس کی بات کو ماننا, جتھا خاندان کی زیادتی افراد کی, اور عام طور پر یہی وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو سرکشی پر آمادہ کرتی ہیں, اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں اس کا تذکرہ کیا کہ کل انسان الحدہ، کہ واقعہ اور حقیقت یہ کلّا ویسے جو ہے تنبیہ اور جھڑکی کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں جو ہے شروعات میں آیا ہے تو اس کو ایک حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے. کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان الانسان الیدغی، کہ انسان جو ہے سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے. اب یہاں انسان سے مراد کون ہے؟ ابو جہل، جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو اس طرح کی دھمکی دی تھی اور سرکشی پر آمادہ ہو گیا تھا. اب کیوں آمادہ ہو جاتا ہے سرکشی پر انسان؟ ان رآہ استغنا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا. جب دولت پیسے دو پیسے آ گئے تو یوں سمجھتا ہے کہ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے سارے کام اپنی اس دولت کے ذریعے سے کروں گا، نمٹاؤں گا، مجھے کسی میں کسی کا محتاج نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں سب سے مستغنی اور بے پرواہ ہوں. گویا سرکشی پر آمادہ کرنے والی یہ دولت کی کثرت اور کچھ ماننے والوں کا جو جتھا ہے وہ بھی، تو وہی تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ان انسان لیدغا، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے. یہاں انسان بول کر باری تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کس کی طرف؟ ابو جہل کی طرف. اگرچہ اب اشارہ اس کی طرف ہے لیکن الفاظ عام استعمال کیے تاکہ اس طرح کے جتنے بھی بیمار ہیں سب کا علاج ہو جائے. سمجھا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں ایسے سلسلے چلتے ہی رہتے ہیں. چنانچہ وجہ کہ وہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کرتا ہے. کیوں؟ اللہ استغنا، کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا، میرے پاس دولت کی کثرت ہے، میرا جتھا بڑا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں سب سے مستغنی ہوں. اپنے اسی بے نیازی اور استغنا کے گھمنڈ کے اندر جو ہے وہ یہ سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے. تو یہ یہاں اسی کو اللہ استغنا، یہ سرکشی کی بنیاد ہی ہے. دو پیسے آتے ہیں تو پھر آدمی کا دماغ آسمان پر پہنچ جاتا ہے، اسی کی بنیاد. تو اب یہ گویا باری تعالیٰ نے یہاں ان آیات کے اندر ابو جہل کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت و ثروت دی گئی ہے، خاندان بھی اس کا بڑا ہے اور وہ لوگ باقاعدہ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں، اس کی بنیاد پر اس کو اس کے دل میں ایک سرکشی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تنبیہ فرماتے ہیں ان الی ربک الرجا، بے شک تیرے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. گویا یہ علاج بتلایا سرکشی کا کہ بھائی دیکھو آدمی کو یہ جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رکھا ہے اپنی دولت اور ثروت کی وجہ سے، جتھے کی وجہ سے، یہ تو ایک طرح کی حماقت اور بیوقوفی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ دولت اور ثروت کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے تو جس اللہ نے یہ دولت اور ثروت دی ہے وہ اللہ اس کو واپس بھی لے سکتا ہے. دنیا میں لوگوں نے ایسے منظر اپنی آنکھوں سے بے شمار دیکھے ہوں گے کہ ایسے لوگ ہیں جو آج جو ہے دولت کے انباروں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک وقت آیا، ایسے حالات آئے کہ پائی پائی کے محتاج ہو گئے اور جو ہے لوگوں کی در در کے بھکاری بن گئے. تو گویا یہ اس دولت و ثروت کی وجہ سے یوں سمجھنا کہ مجھے کسی کی جو ہے ضرورت نہیں ہے، سرکشی پر آمادہ ہونا، یہ گویا اپنی حقیقت کو بھولنا ہے. تم کو اللہ نے جس حال میں پیدا کیا ہے، جو حقیقت پر رکھا ہے، اپنی حقیقت کو بھولو مت. تمہاری حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے دینے سے یہ ملا ہے، وہی اللہ تم سے اس کو واپس لے لے گا. تو بہرحال اس دولت کی وجہ سے سرکشی پر آمادہ ہونا یہ گویا انسانیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک طرح کی جو ہے فطرت کے خلاف ایک چیز ہے. اللہ نے انسان کو بندہ بنایا ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر دولت و ثروت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس کی وجہ سے سرکش نہ بنے، لوگوں کے اوپر فخر اور مباحات نہ کرے، تکبر نہ کرے، کسی کی تذلیل نہ کرے، بلکہ اللہ کی اس نعمت کی جو ہے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے. تو یہ اگر دولت ملی ہے اور کوئی آدمی اس کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ حقیقت میں اس کا گویا اللہ کی نعمت کا قدردان کہلائے گا. اور نبی چونکہ عام طور پر دولت کی وجہ سے سرکشی کی کیفیت مزاج میں آتی ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے اللہم انی اعوذ بک من غنا یتغینی، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی مالداری سے جو مجھے سرکشی میں مبتلا کر دے. جو مالداری آدمی کو سرکشی میں مبتلا کر دے تو وہ دوسروں کے اوپر تکبر کرنے لگے، اپنی بڑائی جتلانے لگے، اور گویا لوگوں کے لیے درد سر بن جائے. وہ تو اپنی دولت کی وجہ سے، یہ مومن کی شان نہیں. یہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ اپنے حدود میں رہتا ہے، اپنی حیثیت کو جانتا ہے، اور اپنی حیثیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ نے نعمت اگر دی ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے. اور اسی لیے حضور نے مالداری کی ذریعے سے آنے والی جو سرکشی ہے اسے پناہ مانگی، بلکہ ایک اور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اللہم انی اعوذ بک من بطر الغنا ومذلۃ الفقر، یہ اللہ مالداری کی وجہ سے آنے والی اکڑ اور فقیری کی وجہ سے آنے والی ذلت و رسوائی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. دنیا میں عام طور پر جو ہے مال دو پیسے آتے ہیں تو آدمی اکڑ میں آ جاتا ہے، وہ پھر جو ہے کسی کے قابو میں رہتا نہیں ہے. وہ یہ سمجھتا ہے سب کچھ میں ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کے مقابلے میں وہ تکبر کرتا ہے، اپنی بڑائی جتلاتا ہے. اور یہ سرکشی کے جو اسباب میں دولت، اس کے علاوہ اور بھی کسی کے پاس اگر حکومت آ گئی، اقتدار آ گیا، تو اقتدار کے نتیجے میں بھی جو ہے وہ آدمی اپنے آپ کو لوگوں سے بے نیاز سمجھنے لگتا ہے. بے نیازی کے مختلف اسباب ہیں، ان میں سے دولت و ثروت ہے، اسی طریقے سے جو ہے انہیں اسباب میں سے اقتدار ہے، منصب ہے، عہدہ ہے. بعضوں کو اللہ شہرت عطا فرما دیتے ہیں تو اپنی شہرت کی وجہ سے وہ لوگوں کے اوپر جو ہے بڑا سرکشی سے پیش آتے ہیں، غرور سے، تکبر سے پیش آتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے اور جو ہے اپنے آپ کو سرکشی اور تکبر سے، غرور سے، لوگوں کو اس دولت کی وجہ سے اپنا جو ہے غلام کمتر سمجھنے سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرے. تو بہرحال یہ بعض لوگوں کی مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو برداشت نہیں کرتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ دولت و ثروت ان کو ہضم نہیں ہوتی. سمجھا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے بات بندے وہ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اقتدار، حکومت، دولت، ثروت عطا فرماتے ہیں، تو بھی اس کی وجہ سے وہ دوسرے اللہ کے بندوں کے لیے وہ مصیبت بنتے نہیں، بلکہ ان کو راحت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نعمت کے ذریعے سے اللہ کے دوسرے بندوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو راحت پہنچاتے ہیں، خود بھی اس سے صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں. سرکشی پر یہ دولت ان کو آمادہ نہیں کرتی، لیکن وہ جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے، درست ہوتی ہے. جن کی فطرت سلیم نہیں ہوتی تو ان کا یہ حال ہوتا ہے، مزاج بگڑا ہوا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو فرمایا گیا انسان، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلم کھلا سرکشی پر آمادہ ہو گیا ہے، سرکشی کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ میں کیا ہوں، بے نیاز ہوں، مجھے اس کسی کی ضرورت نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتایا ان الى ربک رجع، کہ یہ جو کہتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تیری حماقت کی بات ہے اور تیری جو ہے کوتاہ بینی کی بات ہے. حقیقت تو یہ کہ تمہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. یعنی اللہ نے دولت و ثروت دی، اقتدار دیا، شہرت دی، اور کچھ اسباب جو ہے بڑائی کے دیے، تو اس کی وجہ سے سرکشی میں پڑنے کی، سرکش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یوں سوچنا ہے کہ بھئی یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے اندر یہ چیز ہمیں ملی ہوئی ہے, تو اب ہمیں چاہیے کہ اس کو صحیح طریقے سے اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کو راحت پہنچانے کا اہتمام کریں. سرکشی اور تکبر اور غرور اور فخر و مباحت کے ذریعے سے لوگوں کے لیے مصیبت نہ بنے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چند روز کی زندگی پوری ہونے کے بعد ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے, اور جیسا کہ بتلایا تھا مالک یوم الدین اللہ تعالی روز جزا کا مالک ہے, وہاں آخرت میں اللہ کے حضور سبھی بندوں کو پیش ہونا ہے, پیش ہو کر کے دنیا میں اپنے اعمال کا اس کو جواب دینا ہے. یہ دولت اللہ نے دی تھی دنیا میں, تو اس دولت کا تم نے کیا کیا, اس سے تم نے کیا فائدہ اٹھایا, اللہ کے بندوں کو کیا راحت پہنچائی, یا کیا تم نے اس کے ذریعے سے سرکشی اختیار کی, اللہ کے بندوں کو مصیبت میں مبتلا کیا. جو بھی ہوا ہوگا وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور اس کا جواب دینا ہے. تم اپنے آپ کو اللہ کے حضور جواب دہی سے بچا نہیں سکتے, تو ایسا نہیں ہے جو کل کی اللہ کی جواب دہی سے اپنے آپ کو بچا کر کے لے جائے. باری تعالیٰ گویا اس کا ایک علاج بتلا رہے ہیں کہ یہ تم کب تک یہ سرکشی پر آمادہ رہو گے, آخر ایک دن موت آئے گی اور اللہ کے دربار میں جواب دہی کے لیے تم کو کیا ہونا ہے, پیش ہونا ہے. ایک مطلب تو اِنَّ اِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ کا یہ بیان کیا گیا ہے, اور دوسرا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے, ایک اور مطلب اِنَّ اِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ, کہ بھائی دیکھو دنیا کے اندر تو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہو کہ گویا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, پیسے میرے پاس ہیں ان کے ذریعے سے میں اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہوں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا کارخانہ عالم کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مختلف گروہوں کو مختلف کاموں کے اندر لگا دیا. ایک کسانوں کا گویا گروہ ہے جو بیج زمین میں ڈالتے ہیں, کھیتی کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے غلہ اگاتے ہیں. دوسرا ویاپاریوں کا گروہ ہے جو اس غلے کو خرید کر کے بازار میں لے آتے ہیں, فروخت کرتے ہیں. پھر دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس غلے کو لینے کے بعد اس کو پیس کر کے اس کا آٹا بناتے ہیں, پھر اس کی روٹی بنائی جاتی ہے. تو آپ اپنی جو ضرورتیں پوری کرتے ہیں, یا مثلا لباس ہم نے کپڑا پہنا, کرتا پہنا, تو سوال یہ ہے کہ یہ میرے پاس پیسے ہیں تو کیا میں یہ کرتا جو میں پہن رہا ہوں, لباس میرے پاس ہے, یہ لباس میں نے بنایا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے کارخانہ عالم کا ایک ایسا نظام چلا رکھا ہے. اللہ کے کچھ بندے ہیں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں, وہ کپاس کی کھیتی کرتے ہیں, کپاس کے ذریعے سے پھر سوت پیدا ہوتا ہے, اس سے کپڑا بنایا جاتا ہے اور وہ لوگوں تک پہنچتا ہے, لوگ اس سے اپنی ستر پوشی اور زینت کا کام لیتے ہیں. دنیا کے اندر ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے کا ایک مخصوص نظام کے ماتحت ہر ایک اس میں پڑا ہوا ہے اور کرتا ہے. یہ اللہ کے اس نظام کے نتیجے, اسی کے نتیجے میں سب چیزیں ہماری ضرورت کی ہم تک پہنچتی ہیں. لیکن یہ جو پہنچی اللہ کے اس نظام کے نتیجے میں, پیسوں کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ابرو بادو مہو خورشید و فلک در کارن تا تو نانے بکف آری و بغفلت نہ خوری. ابرو بادو کیا بادل, ہوا, مہو خورشید اور جو ہے سورج اور چاند, ابرو بادو مہو خورشید و فلک اور آسمان در کارن, یہ سب اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات جو ہے خدمت میں لگی ہوئی ہیں تاکہ تو روٹی ہاتھ میں لا کر کے اس کو غفلت سے نہ کھاوے. کیوں؟ یہ ہمارا بہرے تو سرگشتہ و فرما بردار. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو, یہ سورج روزانہ چکر کاٹتا ہے, آسمان چکر کاٹتا ہے, ہوا ہے, یہ بڑی بڑی مخلوقات ہیں, آدمی کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں, لیکن ان تمام مخلوقات کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے لگا دیا ہے, بیگاری میں لگایا ہے, گویا مفت کی خدمت کر رہے ہیں. ایسی خدمت کہ اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ بھی ادا نہیں کرنے کا, وہاں پیسہ نہیں. ارے بھائی, یہ سورج کی روشنی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, اگر اس کا بل دینا پڑے تو کیا حال ہوگا؟ یہاں کی بجلی کا بل تو ہم سے ادا نہیں ہوتا, سورج کی روشنی کا بل ہم کیا ادا کریں گے. ایسے ہی اسے اللہ تعالیٰ جو بارش برساتے ہیں, پانی دیتے ہیں, مختلف طریقوں سے اللہ نے پانی کا ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ کوئی مخلوق بھی پانی کے بغیر رہتی نہیں, سب کو پانی پہنچ رہا ہے. تو اگر اس پانی کے اوپر کچھ عوض دینا پڑتا تو کون اس کو ادا کر سکتا تھا؟ یہ سب اللہ کا ایک نظام ہے. تاکو نانے بکفاری و بغفلت نفوری, یہ سب اللہ نے اس لیے بنایا ہے, قائم کیا ہے کہ تو روٹی حاصل کر کے غفلت سے نہ کھاؤ, بلکہ جب روٹی کھا رہے ہو تو یہ سوچو کہ یہ روٹی جو ہے اللہ نے اپنی قدرت سے مجھ تک پہنچوائی ہے. اللہ نے اس روٹی کے بنانے کے لیے اپنی مخلوق کے اندر سے بہت سے افراد کو مشغول کیا, تب یہ روٹی وجود میں آئی اور میں اس سے اپنی ضرورت اپنے حلق سے جو ہے نقمہ اتار کر کے اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں. اگر یہ سوچا ہوتا تو وہ اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھتا. اگر روٹی بند ہو جائے, بازار میں آٹا ہی نہیں ملے تو تمہارے پاس پیسے ہیں تو کیا کرو گے؟ کیا ان پیسوں کو کھاؤ گے یا اس سے پیٹ بھرو گے؟ نہیں, اس وقت اب آخر اللہ ہی سے مانگنا پڑے گا, اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے. ان الی ربک کر رجا, گویا دنیاوی اعتبار سے بھی حقیقت نگاہی سے اگر دیکھا جائے تو اپنی ان ضرورتوں کو پورا کرنے میں بھی آدمی محتاج ہے. کس کا؟ اللہ. اللہ ہی کیا محتاج ہے؟ اللہ ہی کی طرف اس کو لوٹنا ہے, اسی طرح رجوع کرنا ہے. خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ اپنے قائم کیے ہوئے اس نظام کائنات کو کہیں ذرا بھی ادھر ادھر اس میں خلل ڈال دے, انسان کی طاقت نہیں ہے کہ اپنی ساری دولت خرچہ کر کے بھی اس کو درست کر سکے اور روٹی کے دلک میں حاصل کر سکے. گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو بھی تم کو لوٹنا ہے. کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. جب تمہاری محتاجی کا یہ عالم ہے کہ قدم قدم پر تم محتاج ہو اللہ کی پیدا کے ہوئے ان اسباب کے, پھر اس کے ساتھ پھر یہ فخر کرنا ان رہا استغنا کہ میں کیا ہوں؟ بے نیاز ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں, تو یہ حماقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے چاہیے آدمی کو کہ ایسے موقع پر اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے سرکشی میں مبتلا نہ ہو. اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ ایسا نہیں کیا کرتے, بلکہ وہ اپنی حد میں رہتے ہیں, اپنی حقیقت کو پہچانتے ہیں. ایاز قدر خود بے شناس, میری حیثیت کیا ہے وہ سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے حدود میں رہ کر کے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا اہتمام کرتے ہیں. سرکشی اور جو ہے تکبر اور غرور اور فخر اور مباہات اور اللہ کے بندوں کو مصائب میں گرفتار کرنا, یہ ان کا شیوا نہیں ہوتا. یہ کم ظرف جو لوگ ہوتے ہیں اور جو جن کی فطرتیں جو ہے بگڑ چکی ہیں, وہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کے ذریعے سے اللہ کے دوسرے بندوں کو راحت اور آرام پہنچانے کے بجائے ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں, ان کے لیے مصیبت اور جو ہے آفت بن جاتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندوں کا یہ شیوا نہیں ہے. تو گویا ان الی ربک الرجا, اس میں یہ انسان کے مزاج میں دولت کی وجہ سے, یعنی وہ جو کیا ہے یہ پاور, کون سا منی پاور, منی پاور سمجھا کہ نہیں, اور ساتھ میں جو ہے وہ خاندان کی زیادتی, مسلس پاور, اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر غرور آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں اس کا علاج کر دیا. کیا؟ ان الی ربک الرجا, اللہ کی طرف جانا ہے لوٹ کر, آخرت میں بھی جاؤ, اور آخرت میں جواب دہی کی بات تو بعد میں آئے گی. کیا دنیا میں بھی اللہ کے اس نظام کو اگر غور سے دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ میں بے نیاز نہیں ہوں, ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہوں. یہ تو اب یہ ایک عام انداز میں اس کو ذکر کیا, ان الانسان لیطغا. حالانکہ آگے قصہ تو بیان ہو رہا ہے. اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ تو ابو جہل کا جو رویہ اور ابو جہل کی وہ شرارت جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے شروعات جو کی ہے ایک عام انداز سے انسان کا نام لے کر کے, تاکہ سب کا الہ ہو جائے, یہ چیز ابو جہل کے ساتھ خاص نہ رہے. آگے پھر وہ قصہ پورا آئے گا. رأیت الذی ینہی عبداً, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس نے سلوک کرنا چاہا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج کیا, وہ اندر آ رہا ہے. وہ اگلی مجلس میں انشاءاللہ سنیں گے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلی سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وهربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ تیری نعمتوں کو پا کر کے سرکشی کے بجائے اطاعت اور فرما برداری اور ابدیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ تیرے نیک بندوں نے جس طرح تیری نعمتوں کو پا کر اس کا حق ادا کیا، اے اللہ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تیری نعمتوں کے ذریعے سے تیرے بندوں کو راحت پہنچانے کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کی، اور اے اللہ تیری اطاعت و فرما برداری کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کم ظرف ان نعمتوں کو پا کر کے سرکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، ایسے گروہ میں شامل ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستملہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں جو محبوس ہیں اے اللہ ان کی رہائی نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے کشمیری بھائیوں کی بھرپور نصرت فرما، جن حالات سے وہ دوچار ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ تو ان کی مدد و نصرت فرما دے، ان کی تمام ضروریات کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما دے، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، ان کے لیے کشادگی پیدا فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور ولایت اس سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، بدن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی، اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔